السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. قرآن حکیم میں سورہ احزاب اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان کا ترجمہ اس طرح ہے کہ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ومبشرا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دو آیاتیں مختصر سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور 46، اور یہاں اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی پانچ شانوں کا ذکر کیا گیا ہے. اصل تو ایک بات ہے کہ ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کی نسبت عبدیت والی ہے، جس کا رخ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے، اور ایک اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان رسالت والی ہے، جس کا رخ بندوں کی طرف ہے. اللہ نے آپ کو مقرر فرمایا، اپنا آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے عطا کردہ نظام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ وہ رسالت والا پہلو جس کا رخ بندوں کی جانب ہے. اس میں دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، بشارت بھی ہے، انذار بھی ہے، شہادت بھی ہے، جہاد بھی ہے، اقامت دین بھی ہے. یہ سب رخ یہ بندوں کی جانب ہے. اس تعلق سے ان دو مختصر آیات میں رسول اللہ علیہ السلام کی پانچ شانوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. بات تو ایک ہے، رسالت والا رخ بندوں کی جانب، مگر آپ کی پانچ شانوں کا ذکر ہے، اور ان پانچ شانوں کے حوالے سے اب بندوں تک یعنی رہتی دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اپنا عمل لوگوں کے سامنے پیش کرنا اللہ کی بندگی کا نمونہ بننے کے لیے، اور اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنا، محنت کرنا، یہ ختم نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری ہے. ختم نبوت کا ایک پہلو عقیدے کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ بھی کیا جائے، اور جہاں اس کا عقیدے کا پہلو ہے وہاں اس کا عمل کا بھی پہلو ہے. اور عمل کے تعلق سے کیا ہے، ختم نبوت کے بعد اب کار رسالت کی ذمہ داری امت مسلمہ پر، اللہ کے دین پر عمل، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے نظام کے قیام کی جد و جہد، یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے. ان دو آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی یاد دہانی کے طور پر سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ارشاد ہوا کہ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حضور کا نام مبارک محمد چار مرتبہ ذکر فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مخاطبت کے انداز میں کبھی یا محمد نہ پکارا اللہ نے. اسی طرح آپ کا نام بھی مبارک احمد، یہ ایک مرتبہ قرآن حکیم میں آیا، لیکن یا احمد کہہ کر اللہ نے نہیں پکارا. اللہ کبھی یا ایہا النبی کہتا ہے، یا ایہا الرسول کہتا ہے، یا ایہا المزمل کہتا ہے، یا ایہا المدثر کہتا ہے. تو یہ انداز جو باری تعالیٰ نے حضور کی مخاطبت کا اختیار کیا، اس میں یہ بھی مقام کہ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے. مراد اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے یا اپنی محنت سے پیغمبر نہیں بنتا. اللہ نے ہی پیغمبروں کو، رسولوں کو منتخب فرمایا، اور یہ سلسلہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا. اپنی محنت سے انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے دنیا کے بڑی بڑی سے بڑی پوزیشن پر آ سکتا ہے، لیکن نبوت کسبی شے نہیں ہے. کسب کہتے کمائی کو، نبوت وہابی شہ وہاب وہاب اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، تو یہ اللہ کی عطا سے کوئی پیغمبر بنتا تھا. انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدہ شاہد بنا کر. شاہد کا معنی گواہی دینا. شہید کا لفظ بھی قرآن کریم میں رسول اللہ کے لیے آیا ہے، ابھی آگے ذکر آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ماضی میں بھی خطابات جمعہ میں اس پر ہم کلام کر چکے. تو شاہد گواہی دینے والا اور شہید گواہی دینے والا، یہ مفاہیم میں اب امت مسلمہ پر شہادت کی ذمہ داری ہے. تو پہلی بات، اللہ کے رسول کو شاہد اللہ تعالیٰ قرار دے رہا ہے. کس معنی میں؟ اللہ کے دین کی گواہی دینے والا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کے دین کی گواہی اپنے قول سے بھی پیش کی، ہزاروں آیات قرآن حکیم کی اور آپ کے ہزاروں ارشادات جو وحی کے مطابق آپ کو عطا کیا گیا علم وہ آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا. فرق یہ کہ قرآن کریم وحی متلو ہے جس کے ہم تلاوت کرتے ہیں نماز میں، اور حدیث کے بارے میں سادہ سی بات ہے کہ وحی غیر متلو ہے جس کی نماز میں ہم تلاوت نہیں کرتے. بہرحال، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے قول کے ذریعے اللہ کا پیغام، اللہ کی بات، اللہ کی دعوت، اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے. نمبر دو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے عملا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا. اللہ فرماتے نماز قائم کرو، اللہ کے رسول فرماتے صلوا کما رأیتمونی اصلی. بخاری شریف کی حدیث ہے، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. ضمن اس حدیث کے بارے میں بڑا ہی قیمتی نقطہ یہ ہے، یہ بہت پیاری حدیث ہے اور اس میں بڑا عموم ہے. جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھو ایسے نماز ادا کرو. آج مسلمانوں کے معروف مکاتب فکر میں نماز کے ادا کرنے کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا سا جو کوئی اختلاف نظر آتا ہے یہ سب صحابہ تک پہنچتا ہے، اور ان صحابہ کی روایات کبھی ایسے کہ ہم نے حضور کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، ایسے کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ امت کے معروف مکاتب فکر جس جس طریقے پر بھی نماز ادا کر رہے ہیں وہ رسول اللہ ہی کے طریقے کے مطابق ہے جس کی روایت ہم تک صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہے. بہرحال، تو اپنے عمل سے آپ نے گواہی دی ہے، اللہ کے احکام پر عمل درآمد، نماز کا حکم اللہ کے رسول نے تعلیم عطا فرما دی، حج کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک کو سیکھ لو. اسی طریقے پر شب و روز کے معمولات ہیں، نکاح سے متعلق ہو، میت سے متعلق ہو، گھر سے متعلق ہو، پڑوس سے متعلق ہو، اخلاقیات کا میدان ہے، معاملات کا میدان ہے، حقوق العباد کا میدان ہے، معاملات زندگی ہیں، ان سارے امور میں رسول اللہ علیہ السلام کا اسوہ اتنا موجود ہے. توجہ فرمائیے گا، ہم جتنا اپنے والدین کو جانتے نا اس سے کئی گنا زیادہ ہم اللہ کے رسول کو جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں. قائد اعظم کتنی مشہور شخصیت ہیں، ان کی پرائیویٹ زندگی آپ کے میرے سامنے ہے. کتنے عرصے کی بات ہے، 1948 میں انتقال ہوا ہے، صدی کا معاملہ بھی نہیں. کیا پرائیویٹ زندگی قائد اعظم کی آپ کے میرے سامنے ہے؟ نہیں. اور رسول اللہ کے بارے میں گھر کی زندگی بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہم تک مستند ذرائع سے، اور وہ ذرائع ہر صدی کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں، بعض مرتبہ ہزاروں کی تعداد میں مستند ذرائع سے ہم یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کوئی عمل اگر رسول اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہو. مثلاً بڑا دلچسپ بیان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری زندگی تہبند استعمال فرمایا، لیکن کیا آپ نے کبھی پاجامہ شلوار کو استعمال کیا؟ تو ثابت ہے کہ آپ نے پاجامہ خریدا ہے اور اس کی تحسین بھی فرمائی. یہ ایک مرتبہ کا معاملہ ہے، ثابت شدہ بات ہے، صحیح سند سے موجود ہے. تو کوئی عمل پیغمبر نے ایک مرتبہ بھی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور میں واقف ہیں یا واقف ہونا چاہیں تو واقف ہو سکتے ہیں. اتنا زندگی کا ایک ایک پہلو، تبھی اللہ فرماتا ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی سورہ عذاب کی آیت نمبر 21 میں، کہ تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آج تو ٹرینڈ ڈفرینٹ ہے نا، ہر کوئی کیا چاہتا ہے، باربر شاپ پر چلے جائیں اسٹائل کس کا ہے، بیوٹی پارلر شاپ پر چلے جائیں اسٹائل کس کا ہے. آج کون ان ہے؟ مجھ سے زیادہ آپ حضرات میں سے اکثر لوگ واقف ہوں گے، ہم سب کو معلوم ہے کیا رسول اللہ کا مزاج کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ان ہے آج ہمارے ہاں؟ کیا ہم اپنے آپ کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے وہ نمونہ رکھنے کی کوشش کرتے؟ تو چلیے ماہ ربیع الاول میں کوئی یہ طے کر لیں کہ سیرت کی کسی ایک کتاب کا مطالعہ کر لیں، گھر والوں کو بٹھا کے مطالعہ کر لیں، شمائل کا بیان آ جائے، رسول اللہ کی اعمال اور عادات اور اخلاق کا بیان آ جائے، مختصر کتابیں بھی ہیں، مفصل کتابیں بھی موجود ہیں، پروڈکٹیو بنائیں نا ان ایام کو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو گواہی رسول اللہ نے قول سے بھی دی صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے کردار سے بھی پیش کی، اور نمبر تین گواہی رسول اللہ علیہ السلام نے ایک اجتماعی جد و جہد برپا فرما کر بھی پیش کی، جہاں بارہا ہم نے ذکر کیا کہ طائف کی گلیاں اور ہجرت کی راتیں اور اپنا خون اتھر طائف اور احد کے میدان میں اور اپنے صحابہ کی جانوں کے نذرانے راہ خدا میں پیش کر کے اللہ کا وہ کلام قرآن جو کہتا ہے کہ ورائیت الناس سیدخلون فی دین اللہ افواجا، اس کی عملی شان دنیا کے سامنے پریزنٹ کر دی. یہ اللہ کا دین ہے، گواہی دیتا ہوں میں تمہارے سامنے، یہ اللہ کا دین ہے، قابل عمل ہے، یہ اس کی برکات ہے. تو کون سے بھی گواہی دی رسول اللہ علیہ السلام نے، اپنے ذاتی کردار سے بھی گواہی دی اور ایک اجتماعی جد و جہد برپا فرما کر بھی گواہی دی. یہ وہ تصور ہے جو بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر شراف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا فلسفہ شہادت یا قرآن کریم کا فلسفہ شہادت کے عنوان سے بیان کیا کہ اب یہ شہادت کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے، اور اس معنی میں پوری امت شہید ہے. ہم ماضی میں بات کر چکے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں اس انداز سے بات آئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس طرح تمہیں درمیانی امت تمہیں بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جاؤ، اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر شہید ہو جائیں، وہ تم پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جائیں. ایک ہے جو جان کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر دے وہ بتمام و کمال شہید ہے، پڑھ چکے ہیں، مطالعہ کر چکے ہیں، مگر ایک ہے پوری امت کو شہادت کا فریضہ انجام دینا ہے. یہ حضور کی ذمہ داری تھی، یہ حضور کی شان تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. یہ پانچ شانوں کا بیان ہو جائے تو اس کا ایک کنکلوڈنگ تقاضا کیا وہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو پہلی بات، یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، وہ مبشرہ اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، وہ نذیر اور نذیر ڈرانے والا، مراد اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یہ مبشر ہونا نذیر ہونا حضور کے دو نام بھی ہیں، بشیر اور نذیر، یہ تمام انبیاء کی بنیادی ذمہ داری رہی. چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں ذکر آتا ہے، رسول مبشرین و منذرین، اللہ فرماتا ہے رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشرین بشارت دینے والا بنا کر، منذرین انذار کرنے والا بنا کر، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ اب رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت کوئی بہانہ باقی نہ رہے. پیغمبر آئے، کلام لائے، وحی لائے، تعلیم لائے، بشارت ان کے سامنے رکھی جو اطاعت قبول کریں اللہ کے رضا اللہ کی جنت کی بشارت، جو دعوت حق کو رد کریں اطاعت الہی سے انکار کریں ان کے لیے نذیر ہونا، ڈراوا دینے والا ہونا یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہونا، یہ تمام پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری تھی، یہی رسول اللہ علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داری. بنیادی میں کیوں عرض کر رہا ہوں، پیغمبروں کی تکمیلی ذمہ داریاں بھی ہیں. مثلا ہم بارہا مطالعہ کر چکے، عدل کے بیان کے ذیل میں، قسط کے بیان کے ذیل میں بات آئی تھی، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں، لیقوم الناس بالقسط، انبیاء اور رسول کیوں اللہ نے بھیجا انہیں، کیوں موزاد عطا فرمائے، کیوں میزان عطا فرمائی شریعت کی، کیوں کتابیں عطا فرمائی، تاکہ لیقوم الناس بالقسط، انسانیت عدل پر قائم ہو جائے. جہاں بشارت اور انذار پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری، وہیں قسط کا عدل کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد یہ پیغمبروں کی تکمیلی ذمہ داری. یہ رسول اللہ سے بھی کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. آج جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، یہ آج ایمان والوں سے بھی ذمہ داری، كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْط، عدل کے قسط کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. تو بس اشارہ اس بات کی طرف، یہاں حضور کی بنیادی ذمہ داریوں کا تذکرہ، اور جیسے پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری بھی رہی بشارت اور انذار، اسی طرح پیغمبروں کی تکمیلی ذمہ داری بھی ہے قسط کا نظام، عدل کا نظام، اور جیسے بنیادی ذمہ داری پیغمبروں کی جس کا حضور کے تعلق سے ہم کلام کر رہے ہیں، ختم نبوت کے بعد امت کی میری اور آپ کی ذمہ داری، تو تکمیلی ذمہ داری بھی میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے، اس زمین پر عدل کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ تقاضا بھی اس امت مسلمہ کے افراد سے ہے. البتہ یہاں یہ دوسری اور تیسری بات تھی، مبشرہ آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، وہ نذیرہ اور انذار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ یہ بات بھی جان لیں، یہ جو بنیادی ذمہ داری ہے بشارت والی انذار والی، اس کا بھی اولین ذریعہ خود قرآن حکیم ہے۔ چنانچہ سورہ مریم کی آیت میں 97 میں ذکر آتا ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن حکیم کو ہم نے آپ کی زبان پر آسان کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو بشارت دیں، اور اس قرآن کریم کے ذریعے جھگڑالو قسم کے لوگوں کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے۔ یعنی دعوت، تبلیغ، بشارت، انذار، تذکیر، ان تمام ذمہ داری جو کہ ایک ہی اصلاً، ان سب کو ادا کرنے کا اولین ذریعہ قرآن حکیم۔ ایک اور انداز سے دیکھیے، بشارت اور انذار تربیت کے اعتبار سے یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ قرآن کریم کو بھی دیکھیے، جا بجا قرآن حکیم میں جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ آتا ہے۔ یہ تربیت کا بڑا قیمتی اصول ہے۔ کبھی بچوں کو ٹافیاں، بلکہ ٹافیاں اگر سستی ہوگی تو آئس کریم وغیرہ کا بھی لالچ میں نہیں کہہ رہا، اس کا ذکر کر کے بھی کچھ کام کرایا جاتا ہے، اور کبھی آنکھیں بھی دکھانا پڑتی ہیں۔ چاہے ایشیا کپ کیوں نہ چل رہا ہو، ویسے تو پاکستان فائنل میں نہیں پہنچا، لیکن ایشیا کپ کیا، ورلڈ کپ بھی آ جائے اور ایگزام لگاؤ گا تو بچوں کا بند کرنا پڑے گا، کرنا پڑتا ہے نا۔ تو کبھی سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی نرمی کی بھی ضرورت ہوتی، اس امتزاج کے ساتھ تربیت چل رہی ہوتی۔ باقی کرکٹ کا ذکر چلتے چلتے آ گیا، بڑا کریز اس قوم کو کرکٹ کا ہے، یعنی ایسا جی زندگی موت کا مسئلہ بنا کر سارا میڈیا پریزنٹ کرتا ہے۔ باقی سارے اس قوم کے مسئلے حل ہو چکے ہیں، قوم کے گھروں کے اندر روٹیاں مفت آنا شروع ہو گئی ہیں، قوم کے بچوں کے جو ہے وہ منہ کے اندر جو ہے وہ سونے کے نوالے آنا شروع ہو گئے، ایسا کرکٹ کا کریز۔ باقی جو موقع نظر آئے شریعت کی خلاف ورزی کا اور دنیا میں اپنے آپ کے سو کالڈ امیج کو پریزنٹ کرنے کا، وہ ٹھیک ہے۔ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے ذرا سی وضاحت تو آ گئی کہ مقابلہ حسن میں پاکستان کی نمائندگی کی جا رہی ہے۔ اگر پرائیویٹلی بھی کوئی کر رہا ہے اور پاکستان کا نام لیتا ہے تو آپ اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیجئے۔ اس مملکت خدا داد جس کو خدا اور اس کے رسول کے نام پر ہم نے حاصل کیا ہے، اور یہاں سے کوئی نمائندگی کی جا رہی مس یونیورس کے کانٹیسٹ کے لیے، اگر نجی طور پر بھی کوئی کر رہا ہے، ملک کا نام دے رہا ہے، تو ملک کو تو آپ چلا رہے ہیں بھی، جو بھی حکمران ہیں۔ کنڈیم تو صرف کرنا کافی نہیں، ایکشن لینا بھی اس کے خلاف ضروری ہے۔ بارہ ضمن بات آ گئی، لیکن یہ دو باتیں جو تھی بشارت اور انذار، یہ تربیت کے اعتبار سے بھی بڑا اہم پہلو ہے۔ اگلی آیت فرمایا کہ وداعین الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے، کیا آپ کو بنا کر بھیجا، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، باذنہ اللہ کے حکم سے۔ بہت اہم بات، پہلی بات ہے پیغمبر اللہ کے مقرر کردہ ہوتے ہیں، اور پیغمبر اتمام حجت فرماتے ہیں، اور پیغمبر کی دعوت کو ان کے سامنے کھڑا ہو کر جو رد کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا بھی ہوتا ہے۔ پیغمبر اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتا ہے، عام داعی میں دعوت دینے والا اور پیغمبر میں یہ فرق بنیادی طور پر واقع رہے گا۔ اور ایک اور اہم نقطہ، دعوت دین کا عمل، یہ دعوت اللہ کا عمل کوئی آسان بات نہیں۔ اگر تو بندہ اس میدان میں اترے تو غیروں کو چھوڑے اپنوں کی طرف سے فائرنگ شروع ہو جاتی۔ رسول اللہ علیہ السلام صفا پر کھڑے ہوتے ہیں، کوہ صفا پر، اور ابو لہب آ کر کیا بدکلامی کر کے گیا، گھر سے مخالفت آ رہی، وہاں تو کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا۔ میرے اور آپ کے معاشرے میں کلمہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں، کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے کا مسئلہ۔ ذرا اپنے خاندان اور گھر میں شرعی پردے کی بات کریں، پھر دیکھیں کس طرح کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، کس طرح لوگوں کے چہرے بگڑتے ہیں۔ ذرا سود خوری کے خلاف بات تو کریں، بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر صاحب کھلے عام ذکر کرتے تھے اس بات کا کہ بعض لوگ آتے تھے کہتے صاحب ہر دوسرے تیسرے جمعے آپ یہ سود کے متعلق آیات سناتے، احادیث سناتے ہیں۔ انہوں نے سخت بات کہی تھی، میں اپنے الفاظ میں ہلکا کر رہا ہوں، کہ بھائی دین میرے والد محترم کا تو نہیں ہے نا، جب قرآن کریم کا بیان ہوگا، جو آیات آئیں گی سود کے متعلق تو ذکر کریں گے، احادیث آئیں گے تو ذکر کریں گے، میں تھوڑا ایڈ کر رہا ہوں، اگر قوم کا بیڑا غرق ہوگا سود کے نتیجے میں تو ذکر تو کریں گے، اور آئی ایم ایف کی غلامی میں اور آگے بڑھیں گے تو ذکر تو کیا جائے گا۔ تو دین ہمارے والد محترم کا تھوڑی کہ آپ کی خواہش کے مطابق بیان کریں، بھائی دین تو بیان کریں گے جب موقع ہوگا۔ اگر آپ جی ہم آپ کے جمعے کے خطاب میں نہیں آئیں گے تو بہت مسجد ہے لاہور میں، اور کسی مسجد میں چلے جاؤ بھائی، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، عرض کرنے کا مطلب ہے پھر اپنوں کی طرف سے مخالفت آتی۔ ہمارا آپ کا مسئلہ کلمہ پڑھنے کا نہیں، سیدنا بلال کو کلمہ پڑھنے پر جان دینی پڑ رہی تھی، خباب بن ارد کو رضی اللہ تعالی عنہ دہکتے انگاروں پر لیٹنا پڑ رہا تھا، سمیہ کو جان دینی پڑی اس کے اوپر، یاسر کو جان دینی پڑی اس پر رضی اللہ تعالی عنہما. وہاں کلمہ قبول کرنے پر مسائل تھے، ہم مسلمانوں کے معاشرے میں جیتے ہیں، کلمہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے، کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے کا مسئلہ ہے. جو اقبال کہتا ہے چومی گویا مسلمانم بلرزم کی دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. آسود کے خلاف بات کریں، بے حیائی کے خلاف بات کریں، شرعی پردے کا اہتمام کرنے کی بات کریں، نکاح کو سنت کے مطابق سادگی سے انجام دینے کی بات کریں، میت کی بدعات کے خلاف بات کریں، فضول رسومات کے خلاف بات کریں، پھر دیکھیے اپنوں کی طرف سے کس طرح کی فائرنگ ہوتی. تو یہ نقطہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا، وداعین الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا سوال کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، جیسے عبادت میں اللہ کی مدد مانگتے نا، ایاک نعبد وایاک نستعین، اسی طرح دعوت کے عمل میں، دعوت دین کی محنت میں، اقامت دین کی جد و جہد میں بھی مستقل اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر تو زبان نہیں چل سکتی، تیرے اذن کے بغیر پتہ نہیں گر سکتا، تو میں دعوت کا کام کیسے کر لوں گا. تو اللہ کی مدد کی طرف، اس کی مدد مانگنے کی طرف بھی اشارہ، جیسے ایک اور انداز سے قرآن فرماتا ہے نا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر و نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. تو عبادات کے امور انجام دینا ہو، معاملات زندگی کو درست رکھنے کی بات ہو، گناہوں سے اجتناب کا معاملہ ہو، دعوت دین کی محنت و جد و جہد کا عمل ہو، اقامت دین کی جد و جہد میں آگے سے آگے بڑھنے کا معاملہ ہو، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے التجا کرنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا، کمی آج ہمارے خدا کی قسم بہت کمی ہے، اس کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے. وداعین الی اللہ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. استاد محترم ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا خطاب ہے دعوت الی اللہ کے عنوان سے، فیصل آباد کے اہل الحدیث حضرات کی جامعہ میں ان کا خطاب تھا، اور بڑا خوبصورت وہ کلام اس معنی میں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ہر ادا قیمتی ہے، کوئی سنت کم اہم نہیں اور کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوا کرتی. جس عمل کی نسبت حضور کی طرف ہو گئی وہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، بابرکت بھی ہے، اور اس کی اتباع کی بھی حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی. البتہ انگلش میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، اور میں عرض کیا کرتا ہوں رادر گو فار دا بیسٹ. تو سنت میں بیسٹ آف دا بیسٹ کیا ہے، اور 23 برس کی سنت کیا ہے، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث کسی کا کوئی اختلاف نہیں. بقیہ کچھ اعمال میں اختلافی رائے ہو سکتی ہے، دلیل کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، ہاتھ سینے پر باندھنا، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا، چھوڑ کر قیام کرنا، رفع دین ایک مرتبہ کرنا، یا رکوع سجدے سے پہلے بھی کرنا، یا دو سجدوں کے درمیان بھی کرنا، اعلی تشیع کی رائے ہے رائے موجود. یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ فلاں شے سنت ہے یا نہیں، فلاں افضل ہے یا غیر افضل، پہلے حضور کا عمل یہ تھا، بعد میں حضور کا عمل یہ تھا، یہ تو علمی اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن کیا دعوت الی اللہ کی سنت میں کوئی اختلاف ہے کہ پہلا تھا یہ عمل، بعد میں نہیں تھا؟ ہاں، فلاں وقت کرنی، فلاں وقت نہیں کرنی، کبھی کرنی کبھی نہیں کرنی. نہ، 23 برس کی مستقل سنت اللہ کے رسول کی یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں رسول اللہ علیہ السلام سے کہلوایا گیا، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میری سبیل، میرا راستہ، میرا طریقہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور دعوت بھی کیسے، علی بصیرتن، پوری بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ. ایسے نہیں کہ سرسری طور پر، واجبی طور پر دعوت کا عمل، نہ، پوری تیاری، پوری پلاننگ، پوری نیت کے اخلاص کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اپنی جان کو لگا دینا. جیسے آج ہم اپنے پروفیشنز میں لگاتے ہیں نا، یہ پروفیشن اسٹڈیز کے اندر، وہ جناب پاکستان کی ایک بچی کو 34 اس نے جو ہے وہ ایگزامز کے اندر ٹاپ کیا، اور آئنسٹائن سے بھی شاید ایک درجہ اوپر کا معاملہ ہو گیا. زبردست قوم کی بیٹی نے کیا زبردست کام کیا، ہم اس پہ بحث نہیں کریں گے، اتنا ضرور کہیں گے اس قوم میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. میری التجا یہ ہے، چاہے اس قوم کی بیٹیاں ہیں یا اس قوم کے بیٹے ہیں، کیا ہمارا یہ ٹیلنٹ محمد و رسول اللہ کی سنت کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے؟ کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں ہم؟ بل گیٹس کی کمپنیز کو سرو کر رہے ہیں پاکستان والے، کچھ ہم ناسا کو سرو کر رہے ہیں، ہم آئی ایم ایف کو سرو کر رہے ہیں، ہم ورلڈ بینک کو سرو کر رہے ہیں، ہم آکسفورڈ والوں کو سرو کر رہے ہیں. انگلش لنگوسٹک میں کراچی کے ایک صاحب نے پی ایچ ڈی کیا، آکسفورڈ والوں نے پیپر سو کر کہا انگریزی پڑھاؤ انگریزوں کو. ٹیلنٹ تو ہے، کہاں جا رہا ہے ٹیلنٹ؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. محمد مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. Why should this talent be used for the best of the sunnah of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ کیا ہم سامنا کریں گے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم؟ دنیا کے میڈلز کے لیے، دنیا کی کوالیفیکیشن کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کے ڈالرز کمانے کے لیے، تجوریاں بھرنے کے لیے تم نے جانے لگا دی اپنی، اپنی صحت کی فکر نہیں کی، اپنی فیملی کی فکر نہیں کی. یہ بڑا سیکریفائس کر رہا ہے، 5 سال سے باہر کما رہا ہے، گھر والوں کو یہاں چھوڑ کر گیا. سبحان اللہ، فار واٹ؟ تھوڑا سا بیٹر لیونگ اسٹینڈرڈ؟ نہیں، اب تو ماں باپ کو اسے سیٹل کر لیا اوورسیز. کتنا سیٹل کر لو گے بھائی؟ کتنے عرصے رہنا ہے دنیا کے اندر؟ اللہ نہیں پوچھے گا تمہیں بیسٹ آف دا بیسٹ میں نے ایبلٹیز دی تھیں، صلاحیتیں دی تھیں، کہاں لگایا تم نے اس کو؟ نہیں پوچھیں گے. محمد مصطفیٰ علیہ السلام سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ ہے 23 برس کی سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، عالم دین، مفتی، مسجد کا امام، مسجد کا خطیب، ہر بندے مسلمان نہیں بنے گا، لیکن داعی ہر مسلمان مرد نے، ہر مسلمان عورت نے، ہر مسلمان بوڑھے نے، ہر مسلمان نوجوان نے اپنی اپنی کیپیسٹی اور اپنے اپنے دائرہ کار، چونکہ خواتین کا دائرہ کار الگ رکھا گیا ہے، اسی دائرہ کار کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان بندہ مومن ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جو کسے باشد، داعی ہر ایک نے بننا فرض ہے ہمارے اوپر. امتی کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے بیٹھے رہو، مطمئن رہو، اپنی چند عبادات پر مطمئن ہو کر بیٹھو؟ نہ بھائی، نہ. امت تو کام کے لیے کھڑی کی گئی نا. سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تم انسانیت کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے بدی سے روکو گے. تمہیں دنیا والوں کے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنی اکیلے کی فکر تھوڑی کرنی. یہ کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے، ایک ادارے کا کام نہیں ہے، یہ ساری امت کا کام ہے. اسپیشلائزیشن الگ شے ہے، مفتی بننا تاکہ فقہی مسائل بیان ہو الگ شے ہے، مفسر قرآن بننا اس کی پری کوالیفیکیشن زیادہ ہے، اگریڈ. لیکن داعی بننا، داعی دین بننے کی کوالیفیکیشن پتہ ہے کیا ہے؟ یا پری کوالیفیکیشن؟ ایک آیت بخاری شریف کی حدیث ہے. کیا مطلب؟ بلغوا عنی ولو آیتن. ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے، پہنچا دو اس کو. آئی شوڈ ناٹ ویٹ کہ میں اتنا دین سیکھوں گا اس کے بعد پہنچاؤں گا. نہ، اللہ ہمیں جنات سے شرم حاصل کرنے کی اور غیرت لینے کی توفیق عطا فرمائے. جنات، سورہ احقاف پڑھیں، 26 پارہ، پہلی سورت، جنات کا واقعہ مختصراً. سبحان اللہ، طائف میں کیا کچھ ہوا ہم سب کو معلوم ہے، بندوں نے، انسانوں نے کیا کچھ کیا محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں معلوم ہے. اللہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی تسلی رکھیے، یہ انسان انکار کر رہے ہیں، ہم نے جنات کو بھیج دیا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اے نبی، ہم جنات کی جماعت کو آپ کی طرف پھیر لے آئے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تسلی رکھیں، یہ زمین والے انسان رد کرتے ہیں، ہم جنات بھی چلے آ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور کی آیت میں ذکر آتا ہے ان آیات میں. تو وہ جنات کی جماعت نے قرآن سنا، کہا خاموش رہو، توجہ سے سنو. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب وہ تلاوت مکمل کر لی، تلاوت بھی کس کی تھی؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی. اللہ اکبر. ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کی طرف لوٹے، منذر انذار کرنے والے بن کر. ڈر انذار آ گیا. جنات ہیں. ایک مرتبہ فجر کی 2 رکعت میں کچھ آیات حضور سے سنی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لائے ہیں اور اپنی قوم کی طرف لوٹے، وہ داعی اللہ پکار رہا تھا، ہم نے سنا، ارے مانو اس کی بات کو. دین اینڈ دیئر وہ جنات داعی قرآن بن کر، مبلغ قرآن بن کر اپنی قوم کی طرف گئے. ہم تو بچپن سے کتنا قرآن سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، اس مسجد میں تو برسوں سے قرآن کا ترجمہ، تشریح کا سلسلہ، ماہ رمضان میں جمعے کے خطبات میں، اینڈ سو آن. تو اللہ ہمیں جنات سے کوئی شرم لینے کی توفیق عطا فرمائے، غیرت لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرا اور آپ کا ہر ایک کا فرض ہے، اور اس کے لیے کل کا انتظار نہیں کرنا. کیا آج ہم گھروں میں باتیں نہیں کرتے؟ باتیں نہیں چلتی گھروں میں؟ یہ اسمارٹ فون، ہاں، غیر پڑھا لکھا آدمی بھی خوب پڑھ رہا ہے، ہاں یا نا؟ اس کو اس کی لوکل لینگویج میں بھی پوری دنیا اویلیبل ہو گئی. یہ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بہت زیادہ فاسٹ ہو چکی ہے اور وہ ایک بوڑھے کو بھی اس کی مرضی کی چیزیں دے دیتی ہے. ہاں نا, ایک فلاں 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 لوکل لینگویج جاننے والے کو اس کے مطلب کی چیزیں نکال کر دے دیتی ہے, تو کیا یہ اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں کریں گے؟ یہ زبان کیا کچھ بولتی ہے؟ ہاں ڈسکشن میں کیا دو ہاتھ آگے ہم لوگ ہوتے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہوتا, معاف کیجئے گا, کرکٹ کے بارے میں, سیاست کے بارے میں, عدالت کے بارے میں, آئین کے بارے میں, ہر بندہ لگا ہوا ہے نا, ہر بندہ لگا ہوا ہے. تو کیا یہ صلاحیت اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو رہی؟ اور جو آپ میں ہم جس کیپیسٹی میں ہیں, باپ ہو تو اپنی اولاد کو میں نے پہنچانا ہے, استاد ہو تو شاگردوں کو 10 چیزیں بتا رہا ہوں, میں دین کی بات بھی بتا سکتا ہوں. یہاں سے چلیں اور حکمرانوں تک جائیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں کے وسائل ہیں, اللہ نہیں پوچھے گا؟ قانون بنانے والوں سے پچھلوں کی بات کر لیں, آئندہ جو کچھ آئیں گے اللہ نہیں پوچھے گا. دنیا جہاں کے قانون بنانے کے لیے تم نے 33 بل ایک دن میں پاس کر دیے اور 54 دو دن میں پاس کر دیے, تم نے میری شریعت کا حکم نافذ کرنے کے لیے کتنی کوشش کی؟ یہ دنیا جہاں کا میڈیا کے مالکان چلا رہے ہیں, کتنا اللہ کا دین پیش کر رہے ہیں؟ یہ امتی نہیں ہے کیا؟ انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اس مملکت خداداد کے حکمراں ہوں, مقتدر طبقات کیسی کیسی اپنی باتیں منواتے ہیں یا نشر کرواتے ہیں, اللہ کا کلام اللہ کی بات نشر کروا رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نہیں پوچھے گا؟ یہ سینکڑوں علاقوں کے اندر, یہ ممالک کے اندر, شہروں کے اندر ایمبیسیز موجود ہیں, دنیا جہاں کا کانٹینٹ وہاں پر جا رہا ہے, کیا اللہ کا کلام بھی جا رہا ہے یا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نہیں پوچھے گا اس کے بارے میں. ہر بندہ, میں آپ اپنی اپنی کیپیسٹی کے بارے میں سوچیں, ہم امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ کی بندگی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نمائندگی ہماری ذمہ داری. آخری بات فرمایا, وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا. یہ سراج سورج کے لیے بھی آ جاتا ہے, لیکن چراغ کا ترجمہ چراغ کرے تو ایک بڑی پیاری بات بیان کی گئی, چراغ سے چراغ جلنا, اس پر بڑا پیارا کلام کیا ہے. ایک سورج کی روشنی ہے, صبح نکلتا ہے شام میں غروب ہو جاتا ہے, اور جب بادل ہو تو وہ روشنی بھی نہیں ہوتی, کیا خیال ہے جی؟ تو ہر وقت تو فائدہ اٹھانا ممکن نہیں. ہاں سولر کی ٹیکنالوجی آ گئی, ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا ہم اس کو لے کے رات میں تھوڑا بہت استعمال کر لیں گے, مگر چراغ کا معاملہ ہے کہ وہ بندے کے پاس, اور آج کل تو کیا ہر بندے کے پاس اسمارٹ فون کے اندر ایک چھوٹی سی لائٹ یا ٹارچ موجود ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے, جو چراغ, جو سورج نکلتا ہے, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, کبھی روشنی ہوتی ہے کبھی روشنی ہوتی, گرمی میں ہو تو تپش لگتی ہے, سردی میں ہو تو مزہ آ رہا ہوتا ہے, مگر محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے جو چراغ کی روشنی عطا ہوئی وہ ہر آن موجود ہے, جو جب چاہے اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ دنیا کا یہ سورج تو گرمی کے اندر پریشان کر دیتا ہے, پریشان ہوتا ہے بندہ, نہ, جو چراغ مصطفی چلا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی روشنی جب تم چاہو اس سے فائدہ ہی فائدہ ملے گا, رحمت ہی رحمت ملے گی, عافیت ہی عافیت ملے گی, سلامتی ہی سلامتی عطا ہوگی. اور یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ وہ ایک چراغ باطن ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا, ہر کلمہ گو مسلمان کے دل میں اگر ایمان کی ایک رمق بھی موجود ہے وہ چراغ مصطفی سے ملا. اور بعض وہ حضرات جو غیر مسلم سے مسلمان ہوئے, ان کا یہ مشاہدہ یا تجربہ یا یہ کامنٹ بیان کیا گیا, جیسے ایک شخص کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے, یہ بیج اس کے دل میں اس چراغ مصطفی سے ایمان کی ایک رمق کا ڈال دیا جاتا ہے. کوئی وجہ ہے, کتنا گیا گیا مسلمان ہوتا ہے, گیا گزرا مسلمان ہوتا ہے, لیکن حرمت رسول کی بات آئے تو کچھ اس کو ہوتا ضرور ہے. یہ وہ باطن میں چراغ مصطفی سے جو رونق چلی آ رہی ہے, وہ نور چلا آ رہا ہے. ہاں, اس نور کو بڑھانے کے لیے نور ایمان قرآن سے ملتا ہے, وہ نور ایمان صاحب قرآن کی زندگی سے ملتا ہے, اور لے کر بیٹھ نہیں جانا اس کو, چراغ سے چراغ جلانا ہے, ان ظلمات کو, اندھیروں کو دور کرنا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت میں. آخری بات اس ضمن میں یہ ہے, ہمارے تنظیم اسلامی میں, بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ہمارے رفقائے تنظیم کے لیے ہم نے کچھ بنیادی صفات یا اوصاف معین کی, جو 10 کی تعداد میں, وہ عام افراد بھی اس کو دیکھے تو فائدہ ہوگا, بہت سے لوگ جو تنظیم میں شامل نہیں ہے وہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں, بعض ایک دو ادارے بھی الحمدللہ. تو ان اوصاف میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر شخص جو رفیق تنظیم ہے, یہ رفقائے تنظیم سنیں, اپنی ذاتی حیثیت میں داعی اللہ بننے کی کوشش کرے, مدرس اور ذمہ دار اور خطیب اور باقی باتیں پہلے آ گئیں, ہر بندہ نہیں بنے گا, داعی ہر مسلمان نے بننا ہے تو ہر رفیق تنظیم اپنی ذاتی حیثیت میں داعی اللہ بننے کی کوشش کرے. اور اس تعلق سے بڑا قیمتی کتاب چاہے جس کا حوالہ دیا گیا بانی تنظیم ڈاکٹر شاہ صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ دعوت اللہ کے عنوان سے, اس کا مطالعہ بھی انشاءاللہ تعالی مفید رہے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو تین باتیں مختصر پھر انشاءاللہ گفتگو مکمل ہوگی. پڑوسی ملک افغانستان, اور یہ خطاب جمعہ میں پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی بتا رہی ہے کہ جناب ان کے اکنامک انڈیکیٹرز بہت زبردست ہوتے چلے گئے, اور ہمارا یہ یقین ہے کہ ان طالبان افغانستان نے اللہ پر توکل کر کے امارت اسلامی افغانستان قائم کی, اللہ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے. یہ اسی توکل علی اللہ کی برکات ہیں. اور اب بعض لوگ جو ہو کر آئے وہ بتا رہے ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ ان کی عوام پر کوئی ٹیکس نہ لگے. منرلز کو ایکسپلور کرنے کے بڑے بڑے معاہدات انہوں نے کیے, اور وہ کہہ رہے کوشش کریں گے کہ اس طرح کے ذرائع سے اتنی آمدن آ جائے کہ ہمیں اپنی عوام پر ٹیکس نہ لگانا پڑے. دنیا میں مہنگائی اوپر جا رہی ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ نے بتایا کہ وہاں پر مہنگائی نیچے آ رہی. ہماری کرنسی بیچاری بہت نیچے ہے فی الحال, ابھی کوئی ڈنڈے کے زور پہ کوئی ڈالر کو نیچے لانے کی باتیں کی جا رہی, ان کی کرنسی ہم سے 4 times جو ہے تقریباً کم و بیش اسٹرانگ ہو چکی ہے. یہ تو ان کی برکات کا معاملہ. تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ چین نے سفارتی تعلقات قائم کرنے میں پہل کر ڈالی افغانستان میں, اور اپنا سفیر بھی وہاں پر متعین کر دیا. سفیر متعین کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ اس کو تسلیم کرنا. ہم مسلمانوں کے لیے, جو کہ مسلمان ممالک 57 کم و بیش, ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ چائنا آگے بڑھ کر وہاں پر سفارتی تعلقات قائم کرنے میں پہل کر رہا ہے. ورلڈ پالیٹکس کا اپنا ایک رول اپنی جگہ ہے کہ ایک طرف امریکہ اور بھارت مل کر چائنا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, اور ادھر پاکستان پر کچھ اور پریشر بڑھانے کی کوشش کی جائے, بٹ نیچرل چائنا کو کچھ اور بھی سوچنا پڑے گا. وہ ورلڈ پالیٹکس اپنی جگہ پر, اور اس میں پاکستان کی جغرافیہ حیثیت بہرحال اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے. لیکن یہ تو غور کرنا چاہیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنہوں نے اسلام کا نام لیا تو اسلام کے ماننے والے ان کو قبول کرتے اور ان کی جائز حکومت کو قبول کرنے میں پہل کرتے ہیں. اور ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے اس وقت کے نگراں وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ ان کی جو حکومت ہے وہ illegitimate یعنی ناجائز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہوش کے ناخن ہمارے حکمرانوں کو لینے چاہیے. اور اسی طریقے پر امریکی سفیر کو جو ہے وہ ذمہ دار کو گوادر کا جو ہے وہ دورہ بھی کرایا جا رہا ہے. یہ کیا اشارے دیے جا رہے ہیں؟ گوادر بڑا اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کے لیے اور اس سے بڑھ کر چائنا کے لیے اہم ہے, اور وہاں امریکی ذمہ دار کا دورہ کرانے کا مطلب ہے کہ امریکی پریشر میں آ کر چائنا کو کوئی میسج دینے کے اوپر آمادہ ہو رہے ہیں. اور مزید آگے بڑھ کر یہ جو سرحد ابھی تورخم کی بند تھی, اور ابھی کچھ اطلاع تھی کہ کھل جائے گی آج سے غالباً, لیکن پھر ابھی بمبارڈمنٹ شروع کر دی گئی ہے طالبان افغانستان کے اوپر. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی حکومت کو آگے بڑھ کر ان کو گلے سے لگانا چاہیے, اور ماضی میں جو ہم نے غداریاں کی ہیں اور یہاں سے ہزاروں پروازیں اڑا کر ان کے ہزاروں لوگوں کو ہم نے شہید کرانے کا موقع دیا, یہ سجدہ صحف کرنے کی بات تھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ صحیح فیصلے کریں, اور ان دونوں ملکوں کے ذمہ داران کو حکمرانوں کو آگے بڑھ کر جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو طے کرنا چاہیے تاکہ امت کا نفع ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہ تجربہ افغانستان میں کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی کوئی جلا ملے گی دینی جذبات کے حاملین کو, اور پاکستان میں کچھ ہوگا تو مقبوضہ کشمیر کے اندر آزادی کی تحریک چلانے والوں کو اور اس سے جو ہے وہ موٹیویشن ملے گی. ہمیں تو مستقبل کی وہ خبریں سامنے رکھنی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ اللہ کا دین پوری زمین پر غالب ہوگا, اور اس خطے کا بڑا اس میں اہم رول ہے. اس حوالے سے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ذمہ داران کو صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے.